أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا صلوات الله عليه ایک بار اور بلند آواز سے ایک صلوات عنایت فرما دیں اذان محترم آج ظاہر کہ خاص مجلس ہے مصائب کو بھی زیادہ وقت دینا ہے لیکن ہمیں یاد ہے وہ شرک اور شکر کی بات کرنی ہے کہ ان میں فرق کیا ہے جو ہر چیز پہ ایک تہمت لگا دی جاتی ہے نا الزام لگا دیا جاتا ہے کوئی کام کیوں نہ شرک ہو گیا یہ کام کیوں نہ شرک ہو گیا ہر چیز ان کو شرک نظر آنے لگتی ہے خیر اس پر بات کریں وہ تو کرنا ہی ہے لیکن پہلے حسب وعدہ مضمون سے متعلق کل جہاں پہنچے تھے تھوڑا سا اس کو آگے بڑھائیں بات کو پھر سرے مطلب آ جائیں گے ایک بار اور صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر لم یبقا اندہ الا اسمہ ولا خطہ او رسمہ وہ زمانہ آ جائے گا کہ جب انسان کے پاس قرآن مجید میں سے کچھ نہیں بچے گا سوائے اس کا نام باقی ہوگا اور رسم الخط باقی ہوگا میں لکھا ہونا نظر آئے بھائی یہ ہوگا اس کو سمجھنے کے کافی یہ نوبت آ جائے گی خلاصہ کل کا ایک منٹ دو منٹ میں کر دیں گے یہ وہ زمانہ ہوگا کہ قرآن و اہل بیت لوگوں کے درمیان ہوں گے مگر نہیں ہوں گے فل کتاب ہو واہل ہو فی الناس ولیس فیہ ان میں ہوں گے مگر نہیں ولیس فیہم ان میں ہوں گے مگر نہیں ما ہوں ولیس ما ہوں بظاہر قرآن اور اہل بیت کے ساتھ ہوں گے مگر ساتھ نہیں ہوں گے ٹھیک ہے کیوں لأن الضلالۃ لا توافق الہدیٰ کیونکہ کبھی بھی گمراہی اور ضلالت ایک ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے رہ نہیں سکتے سمجھ رہے ہوں گے لوگ ساتھ ساتھ ہیں ان لوگوں کی بات ہوئی جو ایسا کرتے ہیں بطور کل ظاہر مولا کا خطبہ ہے اس میں اب آئیے آج تھوڑا سا بتائیں اس کے برخلاف ایک طبقہ ہوگا جو قرآن کو استعمال کرے گا اپنے مطلب کے لیے اس پر بھی روشنی ڈالی مولا پہچان بتائی کہ کیسا آدمی ہوگا وہ کیا کرے گا وہ لوگوں کے ساتھ اسی قرآن کے ذریعے سے حافظ بھی ہوگا عالم بھی ہوگا مفسر بھی ہوگا اور ممکن ہے ان میں سے کچھ بھی نہ ہو ممکن ہے ان میں سے یہ بھی ہو سکتا ہے ان میں سے کچھ بھی نہ ہو عالم بھی نہیں حافظ لیکن قرآن کو اپنی مرضی کے لیے استعمال کرے گا جیسے ہم نے بعض لوگوں کو دیکھا بھائی دیکھیے سحر عملیات یہ سب اپنی جگہ ہے نا شاذ و ناذر کوئی اس میں فیلڈ میں بہت آگے جاتا ہے نا گلی گلی میں تھوڑی جیسے پھر رہے ہیں اس کو خود بھی سورہ توحید پڑھنا نہیں آتی اور لوگوں کو تعویذیں دے رہا ہے قرآن سے ان کی مشکلات بتا رہا ہے حل کر رہا ہے قرآن سے اس کو خود ایک سورہ پڑھنا نہیں آتا اس کے صاحب نے قرآن میں دو چار لائنیں بھی نہیں پڑھ سکتا ایسے بھی آ جاتے ہیں نا تو ایسے ہی ہوگا اس طرح سے لوگ آئیں گے آیت وہ آخرا قد تسمى عالما به وليس عالما ایک اور شخص ہوگا جس نے اپنا نام عالم رکھ لیا ہوگا وليس به جبکہ وہ عالم نہیں ہوگا یعنی عالم نما بن کر سامنے آ جائے گا آخرا قد تسمى عالما وليس به اس نے اپنا نام رکھ لیا ہوگا عالم لیکن وہ ایسا ہوگا نہیں فاقتبس کیا کرے گا یہ فاقتبس الجہائل من جہال وذلیل من ذلال یہ کرے گا کہ یہ جاہلوں سے جہالتوں کو اور گمراہوں سے گمراہیوں کو بٹیر لے گا اور لوگوں کو بہکانے کے لیے استعمال کرے گا بظاہر آپ کے سامنے بڑی زبردست باتیں کرے گا لہجہ بھی اچھا ہوگا اس کا انداز بھی اچھا ہوگا خطابت بھی اس کے پاس ہوگی خوب لیکن ہے کیا اس کے پاس کہ اس نے کچھ جہالتوں کو جمع کیا ہے، کچھ گمراہیوں کو جمع کیا ہے، اور لوگوں کو بہکانے کے لیے طرح طرح کے جال پھیلا دیے، جال پھیلائے گا مختلف، اور اس میں ان لوگوں کو پھنسائے گا۔ اس کی پہچان یہ ہوگی، دیکھیں پہچان تک بتا رہے ہیں مولا کا، اس کی پہچان یہ ہوگی کہ لوگوں کے دلوں سے جرائم کا خوف نکال دے گا، جرائم کا خوف نکال دے گا، جرم کرنے سے نہیں ڈرے گا آدمی۔ بتا دیا مولوی صاحب نے، بھی تجھے جنت میں جانا ہے، اب جو چاہے تو کر، جرائم کا خوف نکال دے گا، اور گناہ نے کبیرہ کی اہمیت کو ختم کر کے پیش کر دے گا، تمہارے لیے گناہ کیا ہے، کچھ بھی نہیں، جو چاہو کرو۔ اب اس کو جہاں تک آپ لے جائیے، مطلب کو، یہ 85ویں خطبے کا حصہ ہے جناب مولا عارفان کہتے ہو خطبات میں، 85 نمبر خطبہ ہے، اس میں آپ دیکھ لیجیے، میں نے اسی لیے کچھ سطریں پڑھ دی کہ آپ کو ڈھونڈنے میں آسانی ہو۔ آخر قد تسمى عالما وليس به، عالم نام رکھ لیا ہے نہیں، کرے گا کیا، جہالتیں کچھ اکٹھی کر لے گا، کچھ جو ہے وہ گمراہیوں کو بٹور لے گا، کسی نہ کسی سے اس کی سن لی، اس کی سن لی، کچھ پھندے، کچھ اس کو پڑھا دیا جائے گا کہ یہ ڈائریکشن ہے، اس کے اوپر تمہیں چلنا ہے، یہ آیات ہیں تمہارے مطلب کی، ان کو پڑھتے رہنا، لوگوں کو سناتے رہنا، تمہاری دکان چلتی رہے گی، تمہارا کام ہوتا رہے گا، ایک ٹاسک دے دیا جاتا۔ میں ایک پروگرام سن رہا تھا کافی دن پہلے، دیکھ رہا تھا، سن کے آ رہا تھا، صبح کی فجر کی نماز کے بعد دو چار چینل یہ مذہبی پروگرام دیتے تھے، ایسے ہی میں نے لگا دیا، میں نے دیکھیں کیا ہو رہا ہے، تو اس نے شرک سے متعلق اتنی آیات پڑھی، اور محرم کے ایام، سمجھ گئے آپ، محرم کے ایام، یعنی پورا زور کیا تھا، لوگوں کے ذہن میں کیا چیز بٹھانی ہے، دیکھیں کیسے بٹھایا جاتا ہے، لوگوں کے ذہن میں بٹھانا یہ ہوتا ہے کہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے سب شرک ہو رہا ہے، بظاہر نہ وہ مخالفت کر رہا ہے، نہ وہ شیعوں کو کچھ کہہ رہا ہے، نہ وہ زرداری کو کچھ کہہ رہا ہے، لیکن بڑے منصوبہ بندی کے تحت کیا کر رہا ہے، لوگوں کی فکروں کو موڑ رہا ہے کہ یہ شرک، یہ شرک، یہ شرک، یہ شرک، خبردار، شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اگر پیغمبر کرے گا تو پیغمبر کے اعمال بھی ضائع کر دیے جائیں گے۔ قرآن میں ہے نا، لائن شرک تھا، لیحبطن عملک اعمالک، یا حبیب، یا اے رسول، یا اے نبی، جس سے بھی، یعنی نبی ہے مخاطب یہاں، آپ بھی شرک کریں گے تو آپ کے بھی اعمال، ایسی آئے سن کے آدمی ڈر جائے گا نا بھائی، اور بھائی خبردار، لا تشرکوا بی شیئا، خبردار کسی چیز کو بھی اللہ کی ذات کے ساتھ شریک، بہت آیات، ان الشرک لظلم عظیم، سب سے بڑی آیت تو یہ لے آتے ہیں، شرک سے بڑا کوئی، شرک کیا ہے بھائی یہ تو بتاؤ نا، شرک کہتے ہیں کسی اللہ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، تو اللہ کی ذات میں شریک کرنے کا مطلب کیا ہے، کیسے شریک ہوتا ہے کوئی اللہ کی ذات میں، کس طرح شریک کیا جاتا ہے؟ اب یہ سب وہ آیات قرآن سے لایا ہے، اب ہمیں جواب کہاں سے دینا ہے، ہم حدیثیں پیش کریں گے تو وہ نہیں مانے گا، ہم روایات پیش کریں گے وہ نہیں مانے گا، اپنی حدیثیں پیش کریں گے ویسے ہی نہیں مانے گا، ان کی بھی پیش کریں گے جب بھی نہیں مانے گا، جی یہ تو حدیث ہے، میں تو قرآن پڑھ رہا ہوں، ایسے ہی ہے نا، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، تو اب آئیے قرآن سے میں کہاں مسئلہ بتائے گا، شرک ہے کیا بھائی؟ شرک ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی کو شریک کرنا، اس حیثیت سے کہ اسے معبود کا درجہ دے دے، کیا درجہ دے دے، معبود کا درجہ دے دے، اللہ کی ذات میں کسی کو ایسے شریک کرے کہ اسے معبود کا درجہ دے دیا جائے، اللہ کی ذات میں، یہ یاد رکھے گا، یہ شیعہ عقیدہ ہے کہ اللہ کی ذات میں کوئی شریک اس کا، وہ وحدہ لا شریک ہے، کوئی اس کا شریک نہیں، کیونکہ یہ کو تنہا ہے، اس کا کوئی ہمسر نہیں، پڑ چکے دو دن پہلے آپ کے سامنے، نہ اس کا ہمسر ہے، نہ اس کی اولاد ہے، نہ وہ کسی کا باپ ہے، نہ وہ کسی کا بیٹا ہے، بتا دیا نا، کیونکہ اس کا کوئی یکتا نہیں، کوئی اس کی ذات میں شریک نہیں ہو سکتا، وہ خالق ہے، باقی جو کچھ بھی ہے اللہ کے سوا، ما سوا اللہ، وہ سب کا سب کیا ہے، مخلوق ہے، مخلوق کے درجات مقامات سب الگ ہیں، لیکن ہے مخلوق، اللہ کی مخلوق ہیں۔ آئیے ایک چیز آپ بھول گئے، مجھے یاد آ گئی، وہ بھی ساتھ ساتھ کہتے ہیں، ہم نے کہا تھا نا بندگی آپ کو بتائیں گے کہ بندگی کیا ہوتی ہے نا، اب آئیے کہ بندگی کسے کہتے ہیں، ان آیات کو بھی لایا جاتا ہے، ان آیات کو بھی لایا جاتا ہے، شرک کے ذیل میں جب دلائل دیے جاتے ہیں تو یہ بھی تو ہم سے بھی سن لیجئے، ہم بھی بتا دیں آپ کو، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، توجہ ہے، اپنے بچوں کو جوانوں کو ایک مطلب دے کے جانا چاہ رہے ہیں، اور انشاءاللہ یاد رہے گا، فراموش نہ کیجیے گا، کیا ہے یہ بندہ، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا، سورہ مریم غالباً 93 میں آئے تھے، آگے پیچھے ایک ہو جائے دیکھ لیجیے گا، کوئی مسئلہ نہیں، آسمان و زمین میں کچھ بھی ایسا نہیں مگر جب اللہ کی بارگاہ میں آئے گا تو عبد کی حیثیت سے آئے گا، ان کل من فی السماوات والارض، آپ اس کو مثبت مانا بھی کر سکتے ہیں، یوں بھی کہہ سکتے ہیں کہ آسمان و زمین میں جو کچھ بھی ہے، جہاں ہے، جیسا ہے، جاندار ہے، بے جان ہے، نبی ہے، پیغمبر ہے، امام ہے، نبی کا دشمن ہے، پیغمبر کا دشمن ہے، ظالم ہے، مظلوم ہے، یہ ہے، وہ ہے، جو کچھ ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، ملائکہ، سب کے سب، الا آتی الرحمن، اب اس میں سب شامل ہے، یاد رکھیے گا، جو سوال پیدا ہو رہا ہے اسی کا تو جواب دینا ہے آپ کو، ان سب کی منزل اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے، عبد، الا آتی الرحمن عبد، مانے نہ مانے، لیکن اللہ کی نسبت کیا ہو جائے گی، ان کی عبد اور معبود، اللہ سے رشتہ کیا ہو جائے گا، ہر شے کا، وہ مانے یا نہ مانے، لیکن رشتہ کیا ہو جائے گا، عبد اور، یہ قرآن کہہ رہا ہے، الا آتی الرحمن عبدا، ایسے ہی ہے، آئیے اور بتائیں آپ، جناب نوح کے بارے میں ارشاد ہوا، سلام علی نوح فی العالمین، انا کذلک نجزی المحسنین وانہ من عبادنا المؤمنین، سلام نوح پر عالمین میں، اور ہم اسی طرح نیکیاں کرنے والوں کو، احسان کرنے والوں کو جزا دیتے ہیں، نوح ہمارا مومن بندہ ہے، کیا ہے، انہ من عبادنا المؤمنین، ہمارے مومن بندوں میں سے ہے، یعنی بندہ ہے نا مومن بندہ، جناب موسیٰ اور ہارون کے لیے بھی سلام علی موسیٰ و ہارون، انا کذلک نجزی المحسنین و انہما من عبادنا المؤمنین، یہ دونوں بھی میرے مومن بندے ہیں، عبد آ گیا نا، عبد 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 ہیں، یہ میرے عبد ہیں، یہ میرے بندے ہیں، ہے ایسا، پیغمبر سے ارشاد ہو رہا ہے، واذکر عبدنا داؤد، میرے بندے داؤد کا ذکر کیجئے، واذکر عبدنا ابراہیم، میرے بندے ابراہیم کا ذکر کیجئے، اور کسی مقام پہ سب کا نام ہے، دو چار کا ایک ہی آیت میں نام ہے، واذکر عبدنا ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اسحاق، یعقوب، ابراہیم، ان سب کا ذکر کیجئے، واذکر عبدنا ایوب، میرے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، عبد عبد عبد، اور جناب عیسیٰ علیہ السلام تو خود کہتے ہوئے آ رہے ہیں، انی عبداللہ و آتانی الکتاب، میں اللہ کا بندہ ہوں، بھائی مجھے خدا نہ سمجھ لینا، میں کیا ہوں، اللہ کا، میں اللہ کا بندہ ہوں، مجھے خدا نہ سمجھ لینا، اور مجھے کتاب دے کر بھیجا گیا، عبد عبد عبد، نبی عبد، پیغمبر عبد، رسول عبد، اولو العزم پیغمبر عبد، صاحب کتاب پیغمبر عبد، عبد عبد، آ رہا ہے سب عبد، آئیے کل میں شہادت پڑھتے ہیں، آپ کئی مقامات میں پڑھتے نہیں پڑھتے، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدن، پہلے بندہ ہے، بعد میں رسول ہے، واشہد ان محمدن عبدہ، سمجھ آ رہی نا بات، بہت آسانی سے سمجھا رہے ہیں، واشہد ان محمدن عبدہ ورسولہ، میں آپ گواہی دے رہے ہیں، خود کہہ رہے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اللہ کے بندے پھر رسول ہیں، پہلے کیا ہیں بندے، تو یہ بندہ ہے کیا، وہی والی بات آ گئی جو وہ کہتے ہیں سب برابر ہیں، بھائی یہی ہے نا، انہی آیات کے تحت کہتے ہیں کہ ہم سب برابر ہیں، قرآن کہہ رہا ہے یہ بھی عبد، یہ بھی عبد، یہ بھی عبد، یہ بھی عبد، سب عبد ہیں، یا عبادی الذین، کہا نہیں کہا کتنی جگہ، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، سب بندے بھائی، ہم سے بھی، ہم بھی بندے، وہ بھی بندے، وہ سب برابر، اعتراض سمجھ میں آ گیا، جو وہاں سے آتا ہے سوال سمجھ میں آ گیا، ایک وہ شرک کی آیات، ایک یہ عبد کی آیات، ٹھیک ہے نا، عبد کی آیات آ گئیں، کہ جی سب برابر ہیں، بندے ہیں سب، اب آپ کو بھی جن کو سوال اصل میں ان کا اعتراض سمجھ میں نہیں آتا تھا، آج میں نے سمجھا دیا کہ ان کا سوال کیا ہے، کس بنیاد پہ، دیکھیں بنیاد کے بغیر چاہے باطل ہو، مگر بنیاد تو چاہیے نا، باطل نظریات کے لیے بھی بنیاد تو درکار ہے، ایسے تھوڑی دنیا میں اتنے باطل نظریات وجود میں آ گئے، ہر نظریے کے پیچھے کوئی نہ کوئی بنیاد تو ہے نا. تو بنیاد میں نے آپ کو بتا دی ان کی کیا ہے. بنیاد یہ ہے بندگی. عبد 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 سب عبد ہیں بھائی. ہم بھی عبد وہ بھی عبد سب عبد برابر. اللہ نے سب کو عبد کہا, عباد کہا. کیا کہا ہے؟ عباد. سب بندے برابر ہیں. اللہ نے سب کو بندہ کہا ہے, لہذا سب برابر. سوال آ گیا. اب آئیے جواب کی طرف. جواب قرآن سے ہی دیں گے, اطمینان رکھیے. لیکن پہلے عبد کا معنی تو تلاش کریں. جب کسی لفظ کا معنی سمجھ لیں گے تو جب بات آسان ہو جائے گی کہ نہیں ہو جائے گی. عبد, ارے بھائی عبد کا معنی ہے بندہ, عبد کا معنی ہے غلام. یہ بھی معنی ہے نا عبد کا. ایک کیا نہ معنی ہے, ایک معنی غلام بھی. عبد کا معنی غلام, عبد کا معنی بندہ, اور کون سے معنی ہیں؟ آئیے ایک اور معنی ہے عبد کا, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے. اچھا پھر آپ سے بھی گزارش کریں گے, تھوڑا تھوڑا سا آگے سمٹ آئیے. اب لوگ آنا شروع ہو گئے تو مجھے اچھا لگے گا آپ جب اجتماع آپ کا اچھا لگتا ہے. آج ہم نے کہا کہ ہم زیادہ وقت مصائب کو دیں گے, لیکن مطلب پہنچانا ضروری ہے نا, ورنہ پھر آٹھ دن سے جو محنت کر رہے ہیں وہ اس کا وصول نہیں ہوگی ہماری محنت. تھوڑا سا تشریف لے آئیے آگے آگے, صلوات بھیجتے ہوئے, بلند آواز سے صلوات بھیجیے. اللہم صل علی محمد. آپ کا ایک صحابی شاگرد جو کہہ لیجیے کھڑا ہوا, اور اس نے سوال کر دیا مولا سے, مولا عبد کے معنی کیا ہے؟ عبد کے معنی کیا ہے؟ مولا کا تو نے اہل سے سوال کیا, یعنی ہر ایک اس کا جواب بھی نہیں دے سکتا. تو مولا نے یہ بھی بتا دیا پہلے مرحلے میں کہ جب سوال کرنا تو اہل سے کرنا, نا اہلوں سے نہ کرنا. نا اہل یہ تو کہے گا نہیں کہ میں جاہل ہوں, کوئی نہ کوئی الٹا سیدھا جواب تمہیں دے دے گا, چاہے عقیدے کا کام اتر جائے, ہے نا. وہ جواب یہ نہیں کہے گا میں جاہل ہوں, جواب کوئی نہ کوئی دے دے گا. تو اہل سے جب بھی سوال کرو, کسے کرو, دیکھو یہ سوال کا اہل اہلیت رکھتا ہے کہ نہیں کرتا رکھتا. بھائی آپ ماشاءاللہ کسی بھی ایک سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہیں, ہے نا, فزکس میں ہیں, اردو ادب میں ہیں, انگلش جو بھی ہے, ہزاروں میدان ہیں, مجھے کیا معلوم. اور میں آپ کے سامنے ایک ناچیز طالب علم سوال لے کے بیٹھ گیا قرآن سے متعلق, حدیث سے متعلق, اور اس نے جو جواب دیا میں نے کہا ہاں بھائی پی ایچ ڈی ہے, اس سے زیادہ قابل کون ہے؟ کیا وہ اس میں پی ایچ ڈی ہے؟ ہماری ایک بڑی مشکل یہ ہو گئی ہے کہ دانشور کا مطلب یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ اب اسے ہر سوال کر لو, ہر سوال کا جواب دے دے. کہاں سے دے دے گا بھائی؟ فیلڈ ہے نا اس کی, اس فیلڈ میں جواب دے گا. اور واقعی اگر عقل مند ہے, اصلی دانشور ہے, تو خود بخود کنارہ کشی کرے گا کہ بھائی یہ میری فیلڈ نہیں ہے, یہ میرا میدان نہیں ہے, اس میدان والوں سے میں فلاں سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہوں, بھائی اس میں تھوڑی ہوں پی ایچ ڈی. تو جو جس فیلڈ کا آدمی ہے اسی سے سوال کیا جائے گا نا میرے بھائی. ساری مصیبت آ کے ٹوٹ پڑتی ہے علماء پر کہ کیوں سنیں, کیوں تقلید کریں, کیوں مانیں. وہ خدا کے بندے خود ذرا سا غور کر لے, زندگی کے ہر شعبے میں تو تقلید کرتا ہے, اس کے بغیر تیرا گزارا ہے ہی نہیں, ہے ہی نہیں نا. ہر شعب فطرت, انسان کی فطرت ہے, جو چیز نہیں جانتا کس سے پوچھے گا؟ جاہل سے پوچھے گا یا اس کے جاننے والے سے پوچھے گا؟ کس سے پوچھے گا؟ جس چیز کے بارے میں معلومات لینی ہے کس سے معلوم کرے گا؟ اسی سے معلوم کرے گا نا جو اس فیلڈ کا ماہر ہوگا. مقدمہ ہوگا تو وکیل کے پاس جائے گا, مریض ہوگا تو ڈاکٹر کے پاس جائے گا, یہی ہے نا, اور کیا ہے. یا جتنے بھی سبجیکٹ ہیں پھیلا دیجئے اس کو, اس میں کہاں آپ کا میں وقت لیتا پھروں. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو میرے بھائی جب دین کا معاملہ ہوگا تو کس سے پوچھا جائے گا؟ اس سے پوچھا جائے گا جس کے پاس دین کا علم ہو, اس میں بھی کیٹیگری, جیسے ہر شعبے میں کیٹیگری ہے کہ نہیں ہے, طبقہ بندی ہے نا ہر شعبے میں. سب کوئی ایک ہی درجے کے ڈاکٹر ہیں کیا؟ ڈاکٹروں میں بھی تو فضیلت کے مقامات, اسپیشلائزیشن کے مقامات الگ الگ ہیں کہ نہیں ہیں؟ بھائی ایسی علماء کا طبقہ ہے بھائی, ایک کا لیول ہے میٹرک پاس, ایک کا لیول ہے انٹر پاس, ایک گریجویشن کی سطح پہ ہے, ایک ماسٹرز کی سطح پہ ہے, ایک پی ایچ ڈی. پی ایچ ڈی یعنی اجتہاد, انگلش میں کہہ دیجیے پی ایچ ڈی, اور فقہی اصطلاح میں کہہ دیجیے اجتہاد. پی ایچ ڈی کون ہوتا ہے؟ جو اپنے سبجیکٹ میں صاحب الرائے, اپنے سبجیکٹ میں فتویٰ اس کا چلے گا. فتویٰ اسی کو کہتے ہیں کہ بھئی یہ فلاں صاحب پی ایچ ڈی ہیں, بس ان کا حرف آخر ہے, یہ اس سبجیکٹ کے پی ایچ ڈی. حالانکہ بہت سارے اس سبجیکٹ میں پی ایچ ڈی ہوتے ہوں گے, ہیں کہ نہیں ہیں؟ پی ایچ ڈی یعنی مجتہد ہو گیا اب اس سبجیکٹ کا, اب اس بارے میں رائے دے سکتا ہے. تو میرے بھائی کون سی غیر عقلی بات ہے اجتہاد؟ تو دین کے معاملے میں جو جائے گا پی ایچ ڈی تک پایا گیا یعنی اجتہاد تک جائے گا تو صاحب الرائے ہو جائے گا نہیں ہو جائے گا؟ آپ مقصد یہ ہے کہ آپ کو مشکل سے نکالے، آپ کو مشکل سے نکالے، آپ کو مسئلہ درپیش ہے، کون سا زندگی کا شعبہ ایسا ہے جہاں دین داخل نہیں ہے؟ بتائیے، میڈیکل سائنس میں فقہ کی ضرورت ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا، کتنی بار ڈاکٹر مسائل پوچھنے پہ اب کیا کرے، معلوم ہو گیا نا کہ یہ وہ واحد شعبہ ہے جس کی ہر جگہ ضرورت ہے، زراعت ہو، کھیتی باڑی ہو، انجینئرنگ ہو، جو بھی شعبہ زندگی کا ہے، فقہ ہر جگہ، حلال حرام، حلال حرام، حلال حرام، جائز ناجائز، واجب حرام، سب آئے گا نہیں آئے گا، کوئی بھی شعبہ ہو زندگی کا، تو اتنا بڑا اس کا میدان اور اس کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کو کہتے نہیں ہمیں تو ضرورت ہی نہیں، ہم کیوں کریں تکلیف، ہم خود ہی پڑھ لیں گے، خود ہی پڑھ کے لے آئیں گے، تو جو پڑھو گے نا وہ بھی کسی عالم کا لکھا ہوا ہے، کیا پتا صحیح ہے کہ غلط ہے۔ کہہ رہے ہیں بہار سے نکال دیں گے، میں تو بہار کس نے لکھی، کہ امام کی لکھی ہوئی ہے؟ بہار بھی تو علامہ مجلسی نے ترتیب دی ہے۔ وسائل الشیعہ سے میں مسئلہ نکالوں گا تو وسائل الشیعہ میں مسئلے کس نے لکھے ہیں؟ علامہ حر عاملی نے لکھے نا میرے بھائی، اور کس نے لکھے؟ کوئی کتاب علامہ ہلی کی چل رہی ہے، کوئی خواجہ توسی کی چل رہی ہے، یہی چل رہی ہے نا بھائی کتابیں، اور کس کی چل رہی ہیں، اور کیا ہو رہا ہے؟ وہ تو علماء کی لکھی ہوئی ہے، اگر معصومین کے اقوال بھی جمع کیے ہیں تو علماء نے ہی جمع کیے نا، تو پہلے مرحلے پہ تو تجھے اس عالم پر یقین رکھنا ہے کہ بھائی اس نے جو لکھا صحیح لکھا۔ میں آپ کے سامنے نہج البلاغہ کی دو چار سطریں جو روزانہ پڑھ رہا ہوں، تو نہج البلاغہ کے مولا نے ترتیب دیا آپ کے لیے؟ مولا چھوڑ کے گئے نہج البلاغہ کی صورت میں؟ نہیں، یہ تو اس مرد مجاہد سید شریف رضی کا کمال تھا نا، کہ جو 28 سال تک سفر کرتا رہا، چھان پھٹک کرتا رہا، اس نقلی کو اصل سے الگ کرتا رہا، جب جا کے اس نے نہج البلاغہ کو ترتیب دیا کہ جس کلام کے لیے انسانیت چلا اٹھی کہ تحت کلام البشر فوق کلام اللہ، فوق کلام البشر تحت کلام اللہ، صلوات بھیجی محمد آل محمد پر۔ سمجھ میں آگئی بات؟ آئی، جلدی سے آگے بڑھائیں آپ کو مطلب کو، اب اتنی بات سمجھ میں آگئی، یہ پہنچانا آپ تک ضروری تھا کہ قرآن سے فقہی احکام وہی نکالنے کا حق رکھتا ہے نا جو اس کے سارے علوم پر حاوی ہو۔ جتنے علوم ضروری ہیں قرآن کی تفسیر کرنے کے لیے، سمجھنے کے لیے نہیں، سمجھنے کے لیے بھی بہت علوم چاہیے، تفسیر کرنے کے لیے بتا چکا آپ کو۔ خیر چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ کھڑا ہوا، سوال کیا، مولا عبد کسے کہتے ہیں؟ اب معصوم نے تعریف بتائی، جملے سنیے آپ، معصوم فرماتے ہیں العبد حروف ثلاثۃ، عبد تین حروف پر مشتمل ہے، العین والباء والدال، ایسے ہی ہے نا، العین والباء والدال، العین اسم باللہ تعالی۔ معصوم فرماتے ہیں کہ عین سے مراد ہے، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، علم باللہ تعالی، عبد کے عین سے مراد ہے علم باللہ تعالی، یعنی اللہ کی علم حاصل کرو، ظاہر ہے وہاں تک تو کوئی نہیں پہنچ سکتا نا، مطلب یہ کہ وہاں تک جاؤ کہ تمہیں قلب تمہارا مطمئن ہو جائے کہ وہ ہے اور ایک ہے، یعنی اصول دین معرفت، کوئی نہ کوئی دلیل ضرور رکھو اپنے پاس اس کے ہونے کی اور ایک ہونے کی، پہلی بات وہ ہے اور پھر ایک ہے، کوئی اس کا ثانی نہیں ہے۔ لمبا ہو جائے گا مضمون اگر میں اس پہ دلائل دینے بیٹھا، ابھی صرف لفظ سن لیں، العین علم باللہ تعالی، والباء بونہ امن سوا، اللہ کے سوا کسی کو اللہ سمجھ کر اس کی ذات میں شریک نہ کرنا، خبردار، بونہ امن سوا، دال دنوہ بلا کیفن ولا حجاب، عبد کی دال سے مراد یہ ہے کہ اللہ اور بندے کے درمیان ایسی قربت، ایسی قربت کہ درمیان میں نہ کوئی حجاب ہو نہ کوئی کیفیت ہو، درمیان میں کچھ بھی نہ ہو، لائیے کہیں سے بندہ ایسا، او بھائی ہم تو وسیلوں والے ہیں ویسے ہی، ہیں کہ نہیں ہیں؟ معصوم کہہ رہے ہیں کہ عبد کی دال سے مراد ہے وہ قربت، وہ قربت کہ درمیان میں کچھ بھی نہ ہو۔ آئیے اب آپ کو بتاتے ہیں، عبد 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 کی تعریف سمجھ میں آ گئی؟ دیکھیے قرآن مجید میں پروردگار نے اپنے حبیب کو کیسے کیسے القابات سے نوازا ہے، پکارا ہے، ہر نبی کو اس کا نام لے کر پکارا ہے، اللہ نے اپنے حبیب کو کہیں بھی پورے قرآن مجید میں نام لے کر نہیں پکارا، یاد رکھیے گا، اگر دو جگہ محمد نام آیا ہے اور ایک جگہ احمد نام آیا ہے تو نقل ہوا ہے، قول نقل قول، خبر دی گئی. یہ کیا ہوا ہے؟ خبر دی گئی محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم. ٹھیک ہے نا, خبر دی جا رہی ہے, پکارا نہیں ہے, پکارنا اور ہے. جب بھی پکارا ہے یا لقب کے ساتھ یا صفت کے ساتھ پکارا, نام لے کر نہیں پکارا. کہیں پورے قرآن مجید میں یا محمد نہیں کہا. کیا کہا؟ یا ایوہ الرسول, یا ایوہ النبی, خاتم المرسلین, سید الانبیاء, طہٰ, یاسین, مدثر, مزمل, سراج منیر, ایسے ہی ہے نا, نور مبین, یہ سب صفات بتائی. نام لے کے کہیں نہیں پکارا, جیسے جناب موسیٰ کو پکارا ہے, آدم کو پکارا ہے, نام لے کر پکارا ہے سب. اپنے حبیب کا نام نہیں لیا تو مقام بتانے کے لیے کہ باقی سب اور ہیں, حبیب میرا اور ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ نام لے کے نہیں پکارا. یہ سارے منصب دیے, لیکن جب سب سے بڑا منصب دیا تو کیا کہا؟ اور سب سے بڑا منصب کیا دیا؟ قرآن میں سب سے بڑا منصب ہے معراج. سب سے بڑا منصب کیا ہے قرآن میں؟ معراج, بلانا اپنے پاس, ایک بار بھیجنا ملائکہ کو وحی دے کے, ایک بار بلانا, معراج کرائی. جب معراج کرائی تو کیا کہا؟ جب سب سے بڑا منصب دیا, نہ طہٰ کہا, نہ یاسین کہا, نہ مدثر, نہ مزمل, نہ یا ایوہ النبی, نہ یا ایوہ الرسول, کیا فرمایا؟ نہ بشیر, نہ نذیر. سبحان الذی اسرا بعبدہ, سبحان الذی اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الى المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا. اپنی تعریف کر رہا ہے پروردگار خود, اپنی تسبیح خود بیان کر رہا ہے وہ منصب دینے کے بعد, کہ لائق تسبیح ہے وہ ذات, بابرکت ہے وہ ذات, منزہ ہے وہ ذات, بے عیب ہے وہ ذات. یہی سبحان کے سارے ترجمے ہیں جو بنے آپ کے سامنے کر دی. بے عیب ہے وہ ذات, منزہ ہے وہ ذات, پاک ہے وہ ذات, لائق تسبیح ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سیر کرائی ہے. معراج کس کو ہوئی ہے؟ بندے کو. سبحان الذی اسرا بعبدہ, میں نے اپنے بندے کو, یعنی سب سے بڑا منصب اللہ کی بارگاہ میں کیا ہے؟ بندگی. اب کیسی بندگی ہے؟ اب مسئلہ حل کر دیں آپ کا, وہیں سے پھر وہ آپ کو ہمیں آسانی ہو جائے گی شرک کا جواب دینے میں, وہیں سے آسانی ہو جائے گی. اب دیکھا آپ نے, سب بندے, نور, نور کا معنی کیا ہے؟ روشنی, یہی ہے نا, لائٹ, انگلش میں لائٹ, یہ نور ہے نا سارا نور, یہ بلب بھی نور ہے, نور ہے. اس سے بڑا بلب لگا دے وہ بھی نور ہے, اسے چھوٹا کر دیں جب بھی نور ہے. اور جیسے کہ حالات بتانے والے ہیں, لالٹینیں آنے والی ہیں تو لالٹین جلا لیں وہ بھی نور ہے, موم بتی جلائیں گے وہ بھی نور ہے, دیا جلائیں گے وہ بھی نور ہے نا, نور. اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے نور کہاں تک جاتا ہے؟ چاند کا نور, ستاروں کا نور, سورج کا نور, اور پھر سورج کے اوپر نور 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 نور, جتنے بڑے بڑے سیارے ہے کہ نہیں ہے, بڑھتا گیا. آپ نے اتنی روشنی لگائی اور گراؤنڈ میں کرکٹ کھیلنا ہو تو اس سے بڑی لائٹیں ہے نا, نور ہے نا, درجے ہیں نا. اللہ نور السماوات, کائنات کی ہر شے میں اللہ کا نور جلوہ افروز ہے, کار فرما ہے. آسان ہو رہی ہے بات؟ درجے ہیں نا, انبیاء ہیں تو ان کے درجے, رسول ہیں تو ان کے درجے, پیغمبر ہیں تو ان کے درجے, ائمہ ہیں تو ان کے بھی درجے. پریشان ہو گئے آپ؟ نہیں ہے, ہے نا. چلیے مشکل حل کر دیں آپ کی. الحسن والحسین, سیدہ, شباب اہل الجنہ, و ابوہما افضلہما. حسن حسین جوانان جنت کے سردار ہیں, مگر ان کا بابا ان دونوں سے افضل. اب سمجھ میں آ گئی بات؟ آ گئی نا سمجھ میں بات, کہ وہاں بھی 12 امام ہیں, وہ کل نا محمد کی منزل اپنی جگہ, لیکن جب انفرادی مقامات کی بات آئے گی تو محمد محمد, علی علی, حسن حسن, حسین حسین, فاطمہ فاطمہ ہے. صلوات بھیجیے محمد و آل محمد پر. नहीं, आपकी सलवात आज वैसी नहीं आ रही जैसी रोजाती, मैं समझा था मैं ही थका हुआ हूँ, आप भी थक गए, बुलंद आवाज से सलवात भेजिए। ठीक है जनाब, आइए अब हल की तरफ जाएं। अब ये तो मालूम हो गया ना कि मेराज बंदगी को है, यहां भी बंदगी को है, वहां भी बंदगी को है। मोमिन की मेराज क्या है मानो या ना मानो, लेकिन मुस्तरद तरीन बात यही है कि सलातो मेराजुल मोमिन, मोमिन की मेराज क्या है, नमाज। क्यों सजदे में जाता है ना बंदगी, नहीं समझ में आई बात। यहां भी बंदगी को मेराज है, वहां भी बंदगी को मेराज है, तो दोनों में फर्क कितना हुआ, अभी बताते हैं फर्क आपको, बिल्कुल क्लियर वाजे हो जाएगा, रोशन हो जाएगा, मतलब कोई आपको परेशानी नहीं होगी जब मतलब बयान करेंगे। हुजूर की हदीस वहां भी है, हमारे यहां भी है कि अल्लाह और उसकी मखलूकात के दरमियान में 70,000 हिजाबात हैं, अगर ये हिजाबात हटा दिए जाएं तो अल्लाह के सिवा जो कुछ भी है सब जल जाएगा। छुट्टी, अल्लाह के सिवा जो कुछ भी है भाई सब खत्म, फिनिश, सब जल जाए, कुछ भी नहीं बचे। जहन में रखिएगा, मखलूकात की ताकत का मजहर कौन, रूहुल अमीन जिब्राइल, मलाइका के सरदार है ना भाई, रूहुल अमीन है, पैगंबरों तक पैगाम लाते, और पूरी आलमीन का निजाम अल्लाह इन मलाइका के जरिए चला रहा है, अल्लाह ही चला रहा है, लेकिन बनाया है ना हमें समझाने के लिए निजाम कि फला फरिश्ते का ये काम, फला फरिश्ते का ये काम, फला फरिश्ते का ये काम है ना, ऐसे अरबहा अरब खरबा खरब कुछ नहीं पता कितने फरिश्ते हैं इस निजाम को चला रहे हैं भाई, पर मारेंगे सैलाब आ जाएगा, पर मारेंगे जलजला आ जाएगा, फरिश्ते चला रहे। तमाम ताकतों का मजहर जो है वो मलाइका, इंसान की रूह कब्ज कौन करेगा, फरिश्ता हावी हो ना आप पे, वो अशरफुल मखलूकात का बाना अलग है, वो उसको छोड़िए आप, अभी जो कायनात का निजाम चल रहा है मलाइका है ना, अर्श को ऊपर मलाइका, अर्श के नीचे मलाइका, कहां कहां मलाइका, मलाइका मलाइका मलाइका, सब मलाइका निजाम चला रहे, ठीक है ना, अर्श को थामे हुए मलाइका। अब वो हमारे यहां दूसरी तशरीह, दूसरों के यहां दूसरी तशरीह है इसकी, लेकिन हम जानते हैं कि मतलब थामे हुए मतलब मलाइका के जरिए से एक निजाम चल रहा है, अल्लाह को माशाल्लाह मोहताज थोड़ी है उनका, लेकिन ये निजाम चल रहा है, जैसे हमको बनाया है कि हमारे बनाने का मोहताज है कि अल्लाह बना दिया। कुन तो कंजन मख्फियन, मैं छुपा हुआ खजाना था, मैंने चाहा पहचाना जाऊं, ये पूरी कायनात की बज्म सजा दी उसने आलमीन को, और फिर हमें इम्तिहान में डाल दिया, सुम्मा नब्तली, और खलक करने के बाद मैंने क्या किया, तुमको इम्तिहान में मुब्तला डाला दिया, अच्छा भी तुम्हारे सामने रख दिया, बुरा भी तुम्हारे सामने रख दिया, अब तुम्हारा अपना अख्तियार होगा, अच्छा करो या बुरा करो। ठीक है, चलिए जल्दी से मतलब को पूरा करें। मेराज एक मंजिल ऐसी आई, जिंदगी रही कभी मेराज पढ़ने का तफसील से मौका मिला तो मेराज की शबों में पढ़ देंगे आपके सामने, अगर जिंदगी रही और मौका भी मिला। मेराज एक मंजिल आई, जनाबे जिब्राइल ने ऐलान कर दिया, बस हुजूर अब यहां से आगे क्या है मुझे भी नहीं मालूम, भाई गए नहीं तो मालूम कहां से, मुझे नहीं मालूम, बस आप जाइए, ये नूरुल अनवार का जहान है, जिसने बुलाया है वो जाने आप जाने, मुझे कुछ नहीं मालूम, मेरी हदें खत्म हो गई, मेरी हद खत्म हो गई, अब इससे आगे मैं नहीं जा सकता। हुजूर ने फरमाया ये तो हक़ रफाकत नहीं है, जिब्राइल यहां तक साथ आए आगे भी तो चले, या नहीं हुजूर इससे आगे जा नहीं सकता, बाल बराबर भी आगे बढ़ाना यहां से परे परवास जल जाएंगे, ऐलान कर दिया माजूरी का कि इससे आगे मैं नहीं जा सकता, इससे आगे परे परवास जल जाएंगे। जिब्राइल के ऐलान करने का मतलब यह हुआ कि कोई भी इससे आगे नहीं जा सकता, मखलूकात की हदें खत्म हो गई, इसके आगे कोई नहीं जा सकता। हुजूर मुस्कुराए, जानते थे जनाबे जिब्राइल की मजबूरी को कि जिब्राइल नहीं जा सकते, हुजूर चले गए, अब समझ में आया अब्द की आखिरी मंजिल क्या है, अब्द की आखिरी मंजिल यह है कि जहां तमाम मखलूकात की हदें खत्म हो जाएं, वहां से मोहम्मद अरबी की हद शुरू होती है। पानी
بچے کے نعرے نے بھی اس وقت مجھے سہارا دیا ہے. بلند آواز سے ایک بار اور صلوات عنایت فرمائیے. اب بات واضح ہوئی, بندہ بندہ بندہ, کوئی پہنچا وہاں تک؟ کوئی پہنچ سکتا ہے وہاں تک؟ قرآن پکار رہا ہے, جب ہی تو بہانہ بنانا پڑا. جب یہ دلائل سامنے آئے تو بہانہ بنانا پڑا. خواب میں ہوئی تھی, خواب میں ہوئی تھی. تو خواب میں ہوئی تھی تو پروردگار عالم اتنے فخر و مباحات کیوں کر رہا ہے؟ اس نے کب کہا کہ میں نے خواب کرے؟ سیر کرائی ہے, میں نے گھمایا. اس کا مطلب تم نے رسول پر اعتراض نہیں کیا, تم نے قدرت الہی پر اعتراض کر دیا. کیوں؟ اللہ اس بات پر قادر نہیں جو تم کہہ رہے ہو؟ ایسا نہیں ہو سکتا. اس کا مطلب تم اللہ کی قدرت کے قائل نہیں ہو. اس وقت اور زمانے کا خالق کون ہے؟ کون ہے؟ اللہ ہے نا. تو جو وقت اور زمانے کا خالق ہے, اسی نے تو خلق کیا ہے. وہ جب چاہے جہاں چاہے کائنات کی نبضیں روک دیتا. روک سکتا ہے یا نہیں روک سکتا؟ یہ ہے وہ قادر, یہ ہے وہ قادر جو قرآن مجید میں جگہ جا بجا اپنی قدرت کا اظہار کر رہا ہے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. سمجھ میں آ رہی ہے ہماری بات؟ آسان ہو گیا مطلب کہ سب بندے ہیں, میں بھی بندہ ہوں گناہگار, آپ مومن بھی بندے. وہ شیطان بھی اس معنی میں مخلوق ہے کہ نہیں اللہ کی؟ جنوں مانے نہ مانے, برے اچھے, عبد عبد سب عبد ہیں, سب اللہ کے سامنے. تو یہی ہے نا, عبد اور معبود کا رشتہ ہے. لیکن جو جو منزل آگے بڑھتی جائے گی, نوح کی منزل اور ہے عبدیت کی, داؤد کی اور ہے, ایوب کی اور ہے, ابراہیم کی اور ہے. کیوں؟ جو آگ میں خود مسکراتے ہوئے اپنے آپ کو پھینکوانے پہ تیار ہو جائے, تم اس کی عبدیت کے برابری کرو گے؟ عیسیٰ کی عبدیت اور ہے, تو درجے بڑھتے گئے کہ نہیں بڑھتے گئے؟ بڑھتے گئے کہ نہیں بڑھتے گئے؟ بس اب جب حسین کو کہا جائے گا یا ابا عبداللہ, تو حسین کے ابا عبداللہ ہونے کی منزلت اور ہے. یہ مطلب بہت اہم ہے جو ابھی میں نے ابا عبداللہ کہا ہے. یہ کل آئے گا انشاءاللہ, گھڑی پہ میری نظر ہے, لیکن اس کو یہاں رکھتے ہیں. اب سمجھ میں آ گیا کہ عبد عبد برابر 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 کہے کہ برابر ہے؟ کسی کی پرواز وہاں تک جہاں مخلوق؟ کیونکہ اللہ سے رشتہ یہ ہے. اللہ کو ایک ہی کیفیت میں پسند ہے اپنی مخلوق, کہ جب میرے سامنے آؤ تو بندے کی حیثیت سے آؤ. معبود ہے وہ, معبود, معبود کے سامنے آؤ. تو بتایا کہ عبدیت کو معراج دیے. میں نے معراج کسے دیے؟ جو میری بارگاہ میں اپنی عبدیت کی معراج پہ جائے گا, میں اسے وہاں معراج کراؤں گا. تو کوئی تھا ان سے زیادہ بڑھ کر؟ ہر نبی سے حکم ہوتا تھا عبادت کا, کسی کو اللہ نے عبادت سے نہیں روکا. واحد ہے اس کا حبیب. قم اللیل الا قلیلا, اے میرے حبیب, ورم آ گیا پیروں پہ, بس کریں, بس کریں, تھوڑا سا عبادت کریں, راتوں کو جاگے لیکن تھوڑا سا کم کریں. یعنی مشیت جہاں یہ حکم دے, تو کیا عبادت کا عالم ہوگا اس حبیب کی؟ اب بات سمجھ میں آئی کہ عبد عبد کی تم نے رٹا لگایا تو سب عبد برابر نہیں ہے. آئیے چھوٹی سی مثال اور مسئلہ حل ہو گیا. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. نماز, اس میں دلائل بہت ہیں, لیکن میں نے عرض کیا کہ گھڑی بہت تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے. لیکن ایک ہی مثال آج دیں گے, مثالیں بہت ہیں, ہر عبادت میں مثالیں, لیکن ہم نماز کو لے رہے ہیں. ہم نے صرف نماز کو لیا. بہترین نماز خاشعین کی نماز کون سی کہلاتی ہے؟ وہ یہ کہلاتی ہے کہ سوائے اللہ کے کسی کا خیال نہ ہو. خضوع و خشوع ہے نا. آپ کوشش کر سکتے ہیں, بھائی میں تو نہیں پڑھ سکتا, میں سچ سچ بالکل سچ بتا رہا ہوں, آپ گناہگار بندہ ہوں, عام جیسا انسان ہوں, کوشش کر سکتا ہے انسان, یہی کرتا ہے نا. دیکھیے سچی باتیں کرنا ہمارا مقصد ہے نا. میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں یہ سچی ہے کہ نہیں ہے؟ ہے نا سچ. ہم کوشش کرتے, اگر ہم کوششیں کرنے والے نہ ہوتے تو کتابوں میں شکیات نماز نہ بھری ہوتی. اب بتائیے بھری ہے نا شکیات نماز؟ کیوں؟ انسان ہے نا بھائی, ہم ہمارا اللہ کا معاملہ ہے, انسان کے ساتھ معاملہ بھی نہیں. اس لیے نماز کی نیت بھی دل میں ہے, بندوں سے معاملہ معاہدے کی صورت میں کرو، یا باقاعدہ قول و فعل ہوگا، عقد پڑھا جائے گا، نکاح کا ہو یا کاروبار کا ہو، یا لکھا جائے گا، مکاتبہ کیا جائے گا، کیوں پتہ نہیں کب پھر جائے گا بھائی اپنی بات سے، معاہدہ ہونا چاہیے۔ لیکن اللہ نے جب اپنی عبادت کا معاملہ کیا تو آپ سے کوئی نہیں مانگا کہ زبان سے کہو، لکھ کے پڑھو، نیت کرو، نماز پڑھتا ہوں دو رکعت۔ یہ ہم بچوں کو یاد کراتے ہیں بچپن میں، اچھی بات ہے، یا جو آخر تک عادت رہتی ہے، لیکن زبان سے ادا کرنا ضروری تھوڑی ہے بھائی۔ جب تم وضو کر رہے ہو تو کائے کے لیے کر رہے ہو؟ تمہیں معلوم ہے نماز کے لیے کر رہا ہوں، اور جب مصلی پہ کھڑے ہو تو معلوم ہے کہ ہاں میں ظہر کی پڑھ رہا ہوں کہ عصر کی پڑھ رہا ہوں کہ مغرب کی کہ عشاء کی کہ فجر، یہ نیت ہے، یہی نیت ہے، یاد رکھیے گا۔ زبان سے کہنا شرط نہیں ہے، یہ تو چھوٹے چھوٹے بچوں کو یاد کرا دیا جاتا ہے، وہ جو یاد کرا دیا جاتا ہے وہ آخر وقت تک رہتا ہے، الحمدللہ، یہ بھی اچھی بات ہے، تاکہ بچوں کو ذہن میں رہے مستحب کیا ہوتی ہے، واجب کیا، نماز پڑھتا ہوں، یہی حج کی بات ہے، تو وہ جو کھڑے ہوئے پڑھا رہے ہوتے ہیں، میں نے ایک سے کہا، میں نے کہا بھائی کیوں اتنی زحمت دے رہا ہے بھائی، اللہ کے مان لے کہ پڑھوا رہا ہے، پڑھوا رہا ہے، سب کو معلوم ہے، سب کو بتا دو بھائی آپ کی نیت میں، جب احرام ماننا تو کاہے کا احرام ماننا ہو، جب معاذ اللہ کسی اکھاڑے میں اتر رہا ہوں کیا؟ ارے بھائی جب احرام کہاں، کس لیے آیا ہوں یہاں، مدینے سے مسجد شجرہ کیوں آیا ہوں؟ احرام باندھنے تو آیا ہوں، اور کیا کرنے آیا ہوں؟ جب باندھا جی دل میں نیت ہونی چاہیے کہ ہاں اس وقت نیت دل میں آ بھائی احرام باندھو، میں حج کے جا رہا ہوں، ہر کام کی، اللہ کی جتنی عبادتیں ہیں نا ان سب کی نیت میں زبان سے ادائیگی شرط کیوں؟ اللہ جانتا ہے نا، اللہ نے اپنے ہاتھ میں معاملہ رکھا ہے، وہ اور تم ہو بس، اور کوئی نہیں ہے۔ لوگوں سے تو جھوٹ چل جائے گا، اللہ سے کیسے چلے گا؟ اللہ نے کہا دل میں، وہ دل کو دیکھ رہا ہے نا، آپ کی زبان کو تھوڑی دیکھ رہا، اس سے بھاگ کے کہاں جاؤ گے؟ نہیں جا سکتے نا۔ لہذا جتنی عبادت، خضوع خشوع، خضوع خشوع شرط ہے کہ نہیں ہے نا؟ میں نے عرض کر دیا کوشش کر سکتے ہیں بھائی، لیکن کیا جو خضوع خشوع سے نہیں پڑھتا اس پہ نماز اٹھا لی جائے؟ بھائی تیرے نماز پڑھنے کا فائدہ کیا؟ نہ آیا کر مسجد، تو مسجد میں دو تین ہی نظر آئیں گے بےچارے۔ ارے نہیں بھائی، ایسے تھوڑی ہوتا، جیسے وہ ایک طبقے کی فکر ہو گئی ہے کہ بغیر معرفت کے حسین کو رونے کا فائدہ کیا بھائی، کیوں روئے جا رہے ہیں؟ اچھا بھائی، تو بغیر معرفت کے نماز پڑھنے کا کیا فائدہ ہے، کیوں پڑھ رہا ہے؟ پزا کے بات ہے، عادت پڑھ دیکھتی نا، مسجد کا راستہ دکھاؤ، مسجدیں بھری رہے، جب آتا رہے گا آتا رہے گا، نامعلوم کون سا لمحہ اس کو عرفان کی منزل پر لے جائے گا۔ حسین کی مجلس میں آتے رہو، آتے رہو، آتے رہو، یہ اشک جب بہیں گے کیا کریں گے؟ یہ یوریا کا کام دیتے ہیں، یہ آپ کے دل کی زمین کو نرم کرتے ہیں، یہ عشق کے عزا کی اہمیت بتا رہا ہوں آپ کو، یہ باطل خیال ہے، کئی جگہ کہہ چکا ہوں۔ کچھ لوگوں کو دیں بغیر معرفت کے رونے کا فائدہ کیا؟ تجھے بڑی معرفت ہے امام حسین کی، تو سب کو جانتا ہے، گھر میں میرے باپ کا لاشا پڑا ہے، میں تو خود گزر چکا ہوں، میں میت پڑی ہو تو اب میں سوچوں گا کہ رونے کا فائدہ ہے کہ نہیں۔ میرے بھائی کا لاشا پڑا ہے، میری ماں کا انتقال ہو گیا، اس وقت کوئی مجھے آ کے سمجھا بھی اب فائدہ کیا رونے کا چلے گا بھائی، پاگل ہو؟ جب دل ہے تو یہ پگھل کر آنکھوں سے بہے گا، آنسو کا پہلا مرحلہ اس غم کا اثر ہوتا ہے، پھر یہ آنسو اس بات کے لیے ایک راستہ نکالتے ہیں آپ کے لیے کہ اب جاؤ حسین کی راہوں پہ چلو۔ جب تک مجلس میں نہیں آؤ گے معرفت کہاں سے آئے گی؟ جب تک آنسو نہیں بہاؤ گے معرفت کہاں سے آئے گی؟ ورنہ میں نے مثال دے دی تو مسجد میں بھی تو یہ کیا کرو پھر، سب سے پڑھے جا رہا ہے، معرفت تو تیری ہے نہیں، کبھی بھول جاتا ہے، کبھی کچھ ہے، کبھی کچھ ہے، چل جا بھاگ یہاں سے، جب معرفت ہو جائے پھر آنا نماز پڑھنے، ایسا کوئی حکم ہے؟ نہیں ہے نا، نہیں پڑھو پڑھو، کیوں؟ اللہ جانتا ہے، معاف کر دے گا، آیا تو صحیح میرا بندہ، نہ آنے والوں سے تو یہ بہتر ہے نا، جو پانچ وقت کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آ رہے، چلو گھر میں پڑھ رہا ہے، پڑھ رہا ہے نا، تو بہتر ہوا کہ نہیں ہوا؟ نہ پڑھنے والے سے بہتر ہوا کہ نہیں؟ لہذا خبردار، کبھی اس شیطانی خیال کے اسیر مت بننا، کیونکہ بھول جاتا ہوں، بار بار چھوڑو اب کون پڑھے، ارے پڑھو، کیونکہ تمہارا بندوں کے ساتھ معاملہ نہیں ہے، اس کے ساتھ معاملہ ہے جو تمہارے ماں باپ سے بھی ہزاروں گنا زیادہ تم پر مہربان ہے، جو رحمان و رحیم ہے، وہی دیکھے گا میرا بندہ آیا تو ہے نا، آیا تو ہے نا، کیوں آیا ہے، میری خاطر آیا ہے۔ جب اللہ کی خاطر مسجدوں میں جاؤ گے، اپنے گھر میں پڑھ رہے ہیں، راستے میں ہوں گے، کہیں بھی جاؤ گے، میری خاطر آ رہا ہے نا، اس کو خیال ہے نماز میری قضا نہ ہو جائے، نماز قضا. اچھا اب مطلب دے دیں آپ کو، یہ ضروری تھا سمجھانا. ذرا سی بات آپ کو، خضوع و خشوع، خضوع و خشوع. بہترین جو نماز ہے بہترین وہ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کا خیال دل میں نہ آئے. میں کہتا ہوں کوئی دنیا کا ایک عارف، عارف عارف، آپ اور ہماری بات نہیں کر رہا، کوئی عارف انسان اللہ کے عشق میں کھوئے ہوئے انسان ہوتے ہیں نا عارف بلا. آپ دیکھیں نا ہمارے یہاں کیسی کیسی ہستیاں گزری ہیں، علی قاضی سے لے کر آیت اللہ بہجت تک چلے جائیے، سب عرفا کی منزلیں ہیں. ایک دو رکعت نماز پڑھ کے بتا دے مجھے کوئی جس میں اللہ کے سوا دوسرا نہ آئے، پڑھ دیں ایک دو رکعت، چار نہیں، سترہ نہیں، دو رکعت نماز پڑھ دے، ایسی نماز پڑھے کہ جس میں اللہ کے سوا کسی کا خیال نہ آئے. ہو ہی نہیں سکتا، کیسے پڑھے گا، کہاں سے پڑھے گا؟ کیونکہ خضوع اور خشوع کی نماز کی ایک شرط یہ بھی ہے کہ جو پڑھ رہے ہو اس پہ پورا دھیان ہے نا. جب میں سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہوں تو میرا ایک ایک لفظ پہ دھیان ہونا چاہیے، اسی لیے معصومین لرستے تھے. اب سمجھ میں آ رہا ہے؟ کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں ہوتے تھے معصومین، لہذا ایک ایک لفظ جس طرح سے وہ ادا کرتے تھے میں اور آپ تو نہیں ادا کر سکتے. کیوں علی کی ریش تر ہوتی تھی آنسوں سے؟ کیونکہ جو علی نماز پڑھ رہا ہے وہ میں تو نہیں پڑھ سکتا، علی وہاں ہے. ایک ایک لفظ کو پڑھنا ہے بھائی توجہ کے ساتھ، پڑھ ٹھیک ہے پڑھ لی، نماز پڑھ لی، اذان میں بھی پھنستا ہے. جب شہادت دے گا رسالت کی اور ولایت کی، پھنسا نہیں پھنسا؟ انہوں نے کہا نہیں واجب نہیں ہے. اچھا بھائی نہ دے اذان، اقامت کا واجب نہیں، اچھا نہ دے، نماز پڑھ، پڑھ نماز. نہیں پڑھا درود مستحب ہے، نہ رکوع میں پڑھا، نہ سجدے سے اٹھتے وقت پڑھا، لیکن تشہد تو پڑھے گا نا، اس کے بغیر نماز ہو جائے گی؟ ہو جائے گی، کسی کی بھی نہیں ہوگی، نہ ان کی نہ ہماری. وہاں تشہد کی جگہ کچھ اتحیات وغیرہ، لیکن درود تو پڑھنا ہے، پڑھنا نہیں پڑھنا. تو نماز کی ایک شرط کیا ہے؟ کہ جو پڑھ رہا ہے اس پر پوری توجہ. تو اللہ کے بندو کوئی تو ایک نماز پڑھ کے بتا دے مجھے کہ محمد و آل محمد پر درود بھیجے اور دل میں ان کا خیال بھی نہ آئے. کیوں رکھا اللہ نے ان کے ذکر کو؟ سمجھ میں آ گئی بات؟ وہ اللہ کو گوارا نہیں، اس دھوکے میں نہ رہنا. میری عبادت مکمل نہیں ہوگی جب تک محمد و آل محمد کو شامل نہ کر لو. سب سے بڑی عبادت ہے نماز. ان قبلت قبلت ما سوا و ان ردت ردت ما سوا، یہ منزل نماز کی. اس سب سے بڑی عبادت کو اللہ نے مشروط کر دیا محمد و آل محمد کے ذکر کے ساتھ، یہ بتانے کے لیے کہ جن کا ذکر میری مرضی سے عبادت میں شامل ہو ان کا ذکر شرک نہیں ہوتا. کافی ہو گیا، کیونکہ اللہ کی مرضی سے. اب جتنی عبادتیں اٹھا لیجئے بھائی میرے، تفصیل میں نہیں جائیں گے، کبھی تفصیل سے کہیں پڑھا تھا اسی شہر میں، حج کو دیکھ لو نا، کیا کہتے ہوئے جاتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک، کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں. نکال دینا ابراہیم کو، نکال دو حج سے سنت ابراہیم کو، نکال دو جناب حاجرہ کی سنت کو، یہ سب واجبات ہیں حج کے. نکال دو صحیح کو، نکال دو زمزم کو، نکال دو مقام اسماعیل کو، نکال دو مقام ابراہیم کو. ہو سکتا ہے کہ ان جگہوں پہ جاؤ اور جنہوں نے اللہ کی راہ میں قربانیاں دی ان کا یاد نہ آئے. اللہ نے تو خود یاد دلایا کہ جب تک قربانی نہیں دو گے حج نہیں ہوگا. میرے بندے اسماعیل، میرے بندے اسماعیل، کی کلیئر ہو رہا ہے کنسپٹ؟ کنسپٹ کلیئر ہو رہا ہے کہ اللہ کے حکم سے جن کا ذکر کیا جائے اللہ نے شامل کر دیا نا. تو اصل میں اللہ کی اطاعت، کس کی اطاعت ہو رہی ہے؟ جب ہم محمد و آل محمد کا ذکر کر رہے ہیں تو یہ اللہ ہی کی اطاعت ہو رہی ہے، الگ سے کوئی عبادت نہیں ہو رہی، اس لیے ہم اس عزاداری کو عبادت کا درجہ دیتے ہیں، کیونکہ اللہ نے چاہا ہے فاذکرونی اذکرکم، میرے ذکر کو زندہ کرو میں تمہارے ذکر کو زندہ کر دوں گا، اللہ وعدہ کر رہا ہے، وعدہ کر رہا ہے اپنے بندوں سے، وہ خود چاہتا ہے کہ ان کا ذکر ہو، کیوں؟ اسی کی بنائی ہوئی تو یہ تصویریں ہیں، کسی نمائش میں چلے جاؤ خوبصورت تصویریں نظر آئیں، آپ کو نہیں پتا کس کس کی ہے، مصور کی کیا ہے، بس کھڑے ہو کے آپ تعریف کر رہے ہیں تصویر کی، کیا خوبصورت تصویر، کیا خوبصورت ہے بھائی، جس نے بھی بنائی ہے کمال کر دیا، مصور پیچھے کھڑا ہوا ہے مسکرا رہا ہے، آپ بے شک نام نہ لیں لیکن مصور خوش ہو رہا ہے نا، کیوں؟ جانتا ہے کہ تصویر کی تعریف ہی تو میری تعریف ہے، جتنی تصویر کی تعریف کی جائے گی، کیونکہ تصویر خود بخود وجود میں تھوڑی آئی ہے، کوئی بنانے والا ہے نا، تو مصور خوش ہوگا کہ نہیں ہوگا، بس وہ ہے مصور، آل رسول ہیں تصویریں، اس نے بنائی ہی اس لیے ہیں کہ ان کو تعریفیں کرتے چلے جاؤ، مصور خوش ہوتا چلا جائے گا، صلوات بھیج اللہ، بس ختم کر دیا، آج وقت زیادہ ہو گیا، حالانکہ آج میں کچھ اور سوچ کے آیا تھا، آج الٹا ہو گیا، اسی سے کہتے ہیں کہ اپنے ارادوں سے پہچانو، ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانو، آج الٹا ہو گیا معاملہ، لیکن آئیے جناب، ہمارے اب کوئی تمہید یا گریز کے لیے کوئی جملے نہیں لے کر آئیں گے، براہ راست آتے ہیں موضوع پر، ہمارے بھائی ہیں خالہ داد بھائی لکھنؤ میں، بہت اچھے شاعر بھی ہیں، محقق بھی ہیں، ادیب بھی ہیں، دانشور، اس لیے نہیں کہہ رہا کہ میرے بھائی ہیں، واقعی ہیں، شکیل شمسی، اور 40-45 سال تو وہ مختلف اخبارات اور ان کے ایڈیٹر بھی رہے اور پتہ نہیں کیا 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 کیا، ان کی بہت ساری کتابیں بھی ہیں، اور ایک اعزاز ان کا یہ بھی ہے کہ میڈیا کی تاریخ پر دنیا میں پہلی کتاب لکھنے والا وہ شخص ہے، میڈیا کی تاریخ، اس تاریخ مشکل کام تھا، بال کتاب لکھو کیواڑو، وہ انہوں نے مجھے ایک قطع بھیج دیا آج جو چپک کے رہ گیا میرے سے، آج کی تاریخ کے حساب سے، بس وہیں سے ذکر لے کر آگے چلنا چاہتا ہوں، آگے لے کر چلنا چاہتا ہوں، ایک صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر، اچھا شاعر کا نام میں اس لیے بھی لے دیتا ہوں کیونکہ میں خود بھی کبھی کبھی تک بندی کر لیتا ہوں، شعر کہہ دیتا ہوں، تو شاعر کا نام نہ لوں تو لوگ یہ نہ سمجھیں کہ مولانا کا اپنا شعر، ایسا ہوا ایک دو جگہ تو میں نے پھر تبدیلی کی، میں نے کہا بھائی یہ میں کہتا ہوں لیکن یہ شعر میرا نہیں ہے، یہ کسی اور شاعر کا ہے، اس لیے میں شاعر کا نام لے دیتا ہوں، شکیل شمسی صاحب کے اشعار، ساری دنیا کی سب سبیلوں پر، ساری دنیا کی سب سبیلوں پر ایک پیاسے کی حکمرانی ہے، ساری دنیا کی سب سبیلوں پر ایک پیاسے کی حکمرانی ہے، ہوگا اسلام حشر تک سیراب، ہوگا اسلام حشر تک سیراب، مشک میں اس کی اتنا پانی ہے، ہوگا اسلام حشر تک سیراب، مشک میں اس کی اتنا پانی، کیا ہے یہ عباس، کیسے میں تعریف کروں عباس کی، الفاظ نہیں ہیں، جملے نہیں ہیں کہ عباس کی کس طرح تعریف بیان کر سکوں، بس ایک جملہ ہمیشہ میرے ذہن میں آتا ہے جس سے ساری دنیا مرادیں مانگتی ہے نا، اس کا نام ہے علی، جس سے ساری دنیا مرادیں مانگے اس کا نام ہے علی، علی کی مراد کا نام ہے عباس، یوں سمجھ لیجیے کتنا اہتمام کیا تھا مولا نے، قبیلہ ڈھونڈا گیا، بہادری ڈھونڈی گئی، حسب نسب کھنگالے گئے، جب جا کے عباس مشیت نے دیا ہے علی کو، ایسے نہیں ملا، جب دنیا میں آئے تھے نا عباس نے آنکھیں تھوڑی کھولی تھیں، علی مسجد میں تھے جب خبر دی گئی، دوڑے دوڑے آئے تھے علی، کبھی دوڑتے نہیں تھے لیکن تیز تیز قدم اٹھاتے ہوئے آئے تھے، جلدی جلدی،
آغوش میں لے لیا تھا اپنے لال کو، جانتے تھے نا یہ وہی ہے جو میری نیابت کرے گا. یہ فخر کم ہے عباس کا کہ اپنے بابا کا نائب ہے؟ اور یہ فخر بھی تو دیکھیے، سب علمدار ہے خاندان میں، ہے نا؟ جناب حمزہ، جناب جعفر صدیق، مولائے کائنات سے بڑا علمدار کون ہے؟ لیکن عباس کا اعزاز یہ ہے کہ اگر نام نہ لو علمدار کا اور خالی علمدار کہہ دو تو پوری دنیا جانتی ہے کہ عباس عباس عباس. صرف علمدار اگر کہا جائے گا نا تو سب یہی سمجھیں گے عباس عباس. ماں نے پریشان ہو کر کہا تھا، میرے سید و سردار، میرے آقا مولا، بچے نے آنکھ نہیں کھولی ہے. علی کی آغوش میں بھی آنکھ نہیں کھولی تھی. علی مسکرائے، حسین کو بلاؤ. ہاں حسین دوڑتے ہوئے ضرور آئے تھے، بابا میرے بھائی کو میری آغوش میں دے دیو. حسین جوان ہے، بچہ نہ سمجھیے گا حسین کو، 20-22 سال کا فرق ہے جناب سید الشہداء اور جناب عباس کے سن و سال میں. فوراً آغوش میں لیا تھا، جانتے تھے یہ کون ہے. اور جب حسین کی آغوش میں آئے تھے تو آنکھیں کھولی تھی عباس نے. اور دلیل، جب گھوڑے سے گرے تھے نا عباس، اور حسین نے زانو اپنے سر اپنے زانو پہ رکھا تھا، تو عباس نے یہی کہا تھا کہ مولا دنیا میں جب آیا تھا نا تو میں نے سب سے پہلے آپ کی زیارت کی تھی. یاد آ گیا؟ اب جی چاہتا ہے کہ جاتے وقت بھی آپ کے رخ انور کی زیارت کر. ٹھیک ہے، یہ وہ ہے عباس، یہ وہ عباس. مان ہے ڈھارس. ثانیہ زہرا نے یوں ہی تھوڑی کہہ دیا تھا عباس. مدینے میں جب لوگ کہتے تھے کہ ایک دن آئے گا، ارے بابا نے بھی خبر دی تھی، ماں نے بھی خبر دی تھی، زینب کو خبر تو دے دی گئی تھی، تو خبر تھی ماں والدین کی، میرے بابا کی خبر تھی، حجت ہے مجھ پر، لیکن پھر بھی میں سوچتی تو تھی کہ کیسے ہوگا جس کا عباس جیسا بھائی ہو. اور عباس اور ثانیہ زہرا کے سن و سال کا فرق بھی آپ جانتے ہیں نا، 18-19 سال کا فرق ہے دونوں میں. لیکن منظر کشی مجھے کرنے دیجئے کہ جب یہ شہزادی ثانیہ زہرا بقی کی میں ماں کی زیارت کے لیے یا مسجد نبوی میں نانا کے روزے کی زیارت کے لیے جاتی تھی نا، تو ایسے وقت کا انتخاب کیا جاتا تھا کہ بازار بند ہو، دکانیں بند ہو، یا رات کی تاریکی. اور ہاشمی جوان اپنے حلقے میں لیتے تھے، اس کے باوجود احتیاطاً کسی کی نگاہ نہ پڑے. اس میں بھی چھوٹا سا عباس ایک ننی سی تلوار لیے آگے آگے چلتا تھا، پکارتا ہوا جاتا تھا، لوگوں اپنی آنکھیں بند کرو، میری شہزادی نانا کے روزے پہ جا رہی ہے. یہ ہے عباس، یہ ہے مان. مدینے سے جب قافلہ روانہ ہوا ہے تو عباس ہی عباس. بڑی اچھی منظر کشی کی تھی، کی ہے بلکہ، کیونکہ زندہ ہے کلام. مولانا حسن امداد صاحب نے کبھی قریب راحلہ، کبھی قریب ساروا، کبھی بڑھا کے اسب کو وہاں جہاں ہماری یہاں، اور کبھی سلام کے لیے حضور شاہ انسو جان. عباس اس طرح قافلے کے گرد پہرا دے رہا تھا کہ کبھی آگے، کبھی عقب میں، کبھی دائیں، کبھی بائیں، محملوں کی جھریوں سے بیویاں دیکھتی تھیں، عباس ہی عباس. اور جب تک عباس ہے کوئی مصیبت قریب نہیں آ سکتی تھی. جب کوئی شہید کی خبر آتی تھی، کسی کا لاشا حسین اٹھا کر لاتے تھے، بیبیاں بچے گھبرا کے علم کے پھریرے کو دیکھتے تھے، علم لہرا رہا ہے یعنی عباس موجود. اور جب تک عباس موجود کوئی مصیبت خیموں کے قریب نہیں آ سکتی. اور ایک وہ وقت آیا کہ جب کوئی نہ رہا. آپ کیا سمجھتے ہیں صبح سے کوشش نہیں کی عباس نے جانے کی؟ لیکن صبح ہی حسین نے فرما دیا تھا کہ عباس لشکر کے علمدار ہو. سمجھ گئے عباس کے لڑنے کی اجازت نے. جب کوئی نہ رہا، عباس سر جھکائے، ایک ہاتھ میں علم، سر جھکائے در خیمہ پہ حاضر ہوئے اور اذن دخول طلب کیا. مولا یہ غلام اذن باریابی چاہتا ہے. اجازت ملی، مولا کے خیمے میں داخل ہوئے، سر جھکائے کھڑے، ہمت نہیں ہے عباس کی.
کہ اپنے آقا کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر گفتگو کر لے، سر جھکا کے کھڑے ہو گئے۔ پوچھا حسین نے، عباس کچھ کہنا چاہتے ہو؟ جو دل میں ہے کہو۔ کہا آقا آپ کی اجازت ہو تو عرض کرو۔ کہا کہو عباس، جو کہنا چاہتے ہو کہو۔ آقا اب اس غلام کو بھی میدان میں جانے کی اجازت دے دیجئے، اس غلام کو بھی مرنے کی اجازت دے دیجئے۔ بڑی حسرت سے حسین نے کہا، عباس تم تو میرے لشکر کے علمدار ہو، علمدار تو زینت ہوتا ہے۔ میرے معصوم بچے جو یہاں بیٹھے ہیں، جب ان میں سے کسی کی آنکھ میں آنسو دیکھتا ہوں، میرا یقین اور میرا عقیدہ بڑھ جاتا ہے کہ اس فرش عزا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ جب تک یہ معصوم بچے زہرا کو اس کے بچوں کا پرسا دینے کے لیے اس فرش پر موجود ہیں، کوئی آفت عزاداری کے قریب نہیں آ سکتا۔ سنو عزادارو، جب یہ کہا تو عباس نے بھی سر جھکائے جھکائے دائیں دیکھا بائیں دیکھا، پھر کہتے ہیں مولا میرا لشکر کہاں ہے؟ میرے ہر سپاہی کو تو آپ خود گنج شہیدہ میں سلا کر آئے۔ عباس تم سے بڑی ڈھارس ہے بچہ، عباس تم چلے جاؤ گے آل رسول کی آس ٹوٹ جائے گی، اجازت نہیں مل رہی۔ ایک بچی دوڑی دوڑی آ گئی، آتے ہی عباس کے دامن سے لپٹ گئی، چچا پیاس مارے ڈالتے، چچا کیا آپ بھی تھوڑا سا پانی نہیں لا سکتے؟ بس جیسے عباس کی دلی مراد برائی، بچی کو آغوش میں لے لیا۔ کہتے ہیں شہزادی اپنے بابا سے اجازت دلوا دو، یہ غلام وعدہ کرتا ہے پانی لے کر آئے گا۔ جب یوں کہوں جیسے عباس کہہ رہے ہوں، شہزادی اجازت دلوانا آپ کا کام، القبا کو کھینچ کر آپ کے قدموں میں پھینک دینا عباس کا کام۔ سفارش ایسی تھی، اجازت کیوں نہ ملتی؟ بچی گئی اور اندرون خیمہ سے ایک سوکھی ہوئی مشکیزہ لے آئی۔ عباس اس بچی کے سامنے دو زانو بیٹھ گئے، اتنا جھکے اتنا جھکے کہ اس بچی نے عباس کے گلے میں مشکیزہ ڈالا۔ یہ ہر علم کے ساتھ، پنجے کے ساتھ مشکیزہ کسی معصومہ کی نشانی ہے، کسی بچی کی نشانی ہے جو قیامت تک کوئی الگ نہیں کر سکتا علم سے۔ پس عزادارو عباس روانہ ہوئے، قبضہ بھی کر لیا پانی بھی بھر لیا، بھاگا ہوا لشکر جمع ہوا۔ پسر سعد نے حکم دیا کسی قیمت پر پانی خیمے میں نہ جانے پائے، تیروں کا میں برسا دیا، کوئی قریب آنے والا نہیں۔ اور عباس گھوڑے کو ایڑ دیتے جا رہے ہیں، جلدی کر جلدی کر، بس خیمہ گاہ تک پہنچا دے۔ حسین ایک بلند مقام پر کھڑے ہو گئے، اب علم نظر آ رہا ہے کیونکہ چاروں طرف سے تو لشکر نے گھیرا ہوا ہے۔ حسین دیکھ رہے ہیں کہ علم تیزی سے خیمہ گاہ کی طرف آ رہا ہے، پھر حسین نے دیکھا کہ علم کی رفتار کم ہو گئی، پھر حسین نے دیکھا کبھی علم دائیں جاتا ہے کبھی بائیں جاتا ہے۔ سمجھ گئے نا آپ؟ عباس راستہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ایک بار حسین نے دیکھا کہ علم جھکا مگر اٹھ گیا، اٹھ گیا۔ سمجھ گئے حسین میرے شیر کا ایک بازو قلم ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد علم پھر جھکا، پھر بلند ہوا، سمجھ گئے دوسرا بازو بھی قلم ہو گیا۔ کیا کرے عباس، علم سنبھالے یا مشکیزہ؟ کچھ دیر تک علم تھر تھر آیا، ٹھنڈا ہو گیا، پھر اٹھا نہیں۔ حسین سمجھ گئے میرا شیر مشکل میں آ گیا، کیا کیا؟ اپنے آپ کو مشکیزہ پہ جھکا دیا، تسمے کو دانتوں سے دبا لیا، ایڑ دیتے جاتے جلدی کر جلدی کر، ایک بار خیمے تک پہنچا دے، میرے مولا کے بچے پیاسے، میں وعدہ کر کے آیا ہوں، مجھے ایک بار خیمے تک لے جا۔ ایڑ دیتے جاتے، بس جانتا تھا پسرے ساتھ جب تک مشکیزے میں پانی ہے کوئی طاقت عباس کو آگے بڑھنے سے نہیں روک سکتی۔ حکم دیا، حرملہ ایسا کام کر مشکیزے کا پانی بہ جائے۔ اس ملون نے پہلا تیر کمان میں جوڑا، قریب آیا، کوئی جگہ خالی نظر نہیں آتی تھی جہاں سے مشکیزے پر تیر مارتا، پہلو میں ذرا سا حصہ اسے مشکیزہ کا نظر آیا۔ اس ملون نے اتنے قریب سے تیر مارا کہ تیر مشکیزہ کو چھیدتا ہوا عباس کی پسلیوں میں پیوست،
بس اس تیر کا لگنا تھا عباس نے فریاد بلند کی، واہ مصیبت، ارے تیر کے پسلیوں میں لگنے کی وجہ سے نہیں، عباس کی مصیبت یہ تھی کہ پانی بہ گیا، گھوڑے کا رخ موڑ دیا عباس نے، واپس چل اب کدھر جاتا ہے، اب تو میرے بازو بھی نہیں کہ میں پھر پانی لانے کی کوشش کر لوں۔ عزاداران حسین جس طرح سے عباس میدان میں گرے تھے گھوڑے سے، کوئی نہیں گرا تھا، ایک آنکھ میں تیر پیوست تھا، اور اس تیر کا حال یہ لکھا ہے کہ جب تیر آنکھ میں لگا، یہ خود مولا نے کسی ذاکر کو خواب میں بتایا تھا، سن میری مصیبت یہ تھی کہ میرے بازو نہ تھے، پانی بہ چکا تھا، تیر سنسناتے ہوئے آتے تھے، میرے جسم میں پیوست ہوتے چلے جاتے تھے، ایک تیر ظالم نے ایسا مارا میری آنکھ میں پیوست ہو گیا، مجھے بہت اذیت تھی، میں نے سر کو جھٹکے دے کر چاہا یہ تیر نکال دوں، نہ نکال سکا، کٹے ہوئے ہاتھوں کو جوڑ کر چاہا تیر کھینچ لوں، نہ کھینچ سکا، میں نے ساری طاقت جمع کی، زانوؤں کو فضا میں بلند کر کے تیر کھینچنا چاہتا تھا، ایک ملعون نے ایسا گرز میرے سر پہ مارا تھا۔ سن ذاکر حسین، کربلا کا جو شہید بلندی سے نیچے آتا تھا، ہاتھوں کا سہارا لیتا تھا، میرے ہاتھ نہ تھے، میں اس طرح سر کے بل گرا تھا، سارے تیر میرے جسم میں پیوست ہو گئے تھے، ختم کیا میں نے، بہت دیر ہو گئی۔ سکینہ نے فضا سے کہا، اماں فضا دیکھ، میرا چچا نہیں آتا، کوئی تو خبر لے کر آ۔ فضا نے خیمے کا پردہ اٹھایا، کچھ دیر مشاہدہ کیا، پھر واپس پلٹ کر کہتی ہے، شہزادی مبارک ہو، مبارک ہو، تیرے چچا نے اپنا وعدہ پورا کر دیا، تیرے چچا کا عالم آ رہا ہے۔ میں کہتا ہوں، اماں فضا آپ نے جلدی کر دی، آپ نے انتظار نہیں کیا، آپ کچھ انتظار کرتی، علم قریب آتا تو دیکھتی تو صحیح کہ علم عباس کے خون میں غرق ہے۔ بس بچی نے اتنا سنا، میرے چچا کا علم آ رہا ہے، دوڑنا شروع کیا، ایک خیمے سے دوسرا خیمہ، دوسرے خیمے سے تیسرا خیمہ، آواز دیتی جاتی، آؤ بچوں آؤ، آؤ اپنے اپنے کوزے بھی لیتے آؤ، میں نہ کہتی تھی میرا چچا ہے عباس، وہ دیکھ کو میرے چچا کا عالم آ رہا ہے، ماتم حسین۔